نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد، اللہ تعالی شانہ کے بندے اس دنیا میں آنے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگیوں میں دوام ذکر ہوتا ہے یا کثرت ذکر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں دوام طاعت کی دولت نصیب ہوتی ہے، تو بندوں کی ایک قسم تو یہ ہے، بندوں کی ایک جماعت تو یہ ہے جنہیں دوام ذکر نصیب ہو جاتا ہے یا کثرت ذکر نصیب ہو جاتا ہے، ان کی رات اور ان کے دن کے اکثر حصوں میں دل دماغ میں اللہ کی یاد رہتی ہے اس کی عظمت و جلال کے ساتھ، اس کی محبت اور اس کے عشق کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے زبان بھی ذکر میں مشغول ہو جائے، لیکن اگر زبان ذکر میں مشغول نہیں ہے، زبان کسی اور کام میں مشغول ہے یا زبان خاموش ہے، لیکن دل دماغ شب و روز رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کے جلال کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ۔ جب یہ بات ہوتی ہے، یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ذکر اکثر اوقات دل میں رہتا ہے۔ اکثر اوقات کا مطلب ہے کہ بہت کبھی کبھار کچھ غفلت ہو جاتی ہے، تو کثرت ذکر بھی اسے کہا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھار غفلت ہو جاتی ہے، اور دوام ذکر بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ غفلت جو ہے وہ شاذ ہے، وہ شاذ و کل معدوم، اور شاذ وہ نہ ہونے کے برابر۔ 99% اللہ کی یاد رہتی ہے، کبھی کبھار تھوڑی بہت غفلت ہو جاتی ہے، اسی لیے ان سے بھی کبھی کبھار لغزش ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے غفلت ہو گئی اور شیطان اور نفس نے حملہ کیا اور کوئی لغزش ہو گئی، تو لغزش ہوتے ہی دوبارہ چونکہ ذکر کی کیفیت طاری ہو گئی، غفلت ختم ہو گئی، اور ذکر بھی اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کے جلال کے ساتھ، اللہ کے عشق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، تو فوراً وہ توبہ کرتے ہیں. الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. اگر دعا میں ذکر ہے کہ کبھی غفلت طاری ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر تو کبھی لغزش ہوگی ہی نہیں. پھر ان میں اور انبیاء میں فرق کیا ہوگا؟ انبیاء علیہم السلام اور ان میں فرق ہی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر کبھی بھی غفلت طاری نہیں ہوتی. اور جب غفلت طاری ہی نہیں ہوتی تو وہاں معصیت یا غلطی کے صدور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور غیر انبیاء علیہم السلام ان پر غفلت طاری ہو سکتی ہے. ولایت کا بہت اونچا مقام ہے، ولایت کا بہت اونچا مقام ہے، تو شاید زندگی میں ایک آدھ مرتبہ غفلت طاری ہو. کم درجہ ہے تو زندگی میں 8-10 مرتبہ. اور ولایت کا نچلا درجہ ہے تو مہینے میں 8-10 مرتبہ، سال میں 8-10 مرتبہ. تو مرتبہ جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی ذکر میں زیادہ پختہ ہوگا. ذکر میں جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہی مرتبہ اونچا ہوگا. اس لیے کہ ذکر ہی اللہ تعالی شانہ کی اطاعت پر رکھتا ہے اور اللہ کی معصیت سے بچاتا ہے. اللہ کی یاد دل دماغ میں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. گناہ کیسے کرے گا؟ نماز کیسے چھوڑے گا؟ بد نظری کیسے کرے گا؟ فلم کیسے دیکھے گا؟ جھوٹ کیسے بولے گا؟ دھوکہ کیسے دے گا؟ غیبت کیسے کرے گا؟ طاعت، اللہ کی فرما برداری پر لانے والی اور جمانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور گناہوں سے روکنے والی اور بچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. لیکن کون سا ذکر؟ زبانی ذکر نہ، دل دماغ کا ذکر. دل دماغ میں یہ بات بیٹھ جاوے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کی عظمت و جلال کے ساتھ. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کے قبضے قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. میرا نفع بھی اس کے ہاتھ میں ہے، میرا نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر نافرمانی کروں گا تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر فرما برداری کروں گا تو مجھے نقصان سے ضرور بچائے گا. خوف اور خشیت، خوف اور خشیت، محبت اور عشق، محبت و عشق، خوف و خشیت، عظمت و جلال کے ساتھ جب اللہ کی یاد ہوگی. ایک اسکول میں، ایک کالج میں، ایک مدرسے میں ایک ٹیچر ہے. ایک ٹیچر، اور وہ درسگاہ سے غیر حاضر ہے، کلاس روم میں نہیں ہے، اور بچے کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، شرارت کر رہے تھے. دو چار طالب علم باہر بھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ ٹیچر آ رہا ہے، استاد آ رہا ہے، تو کمرے میں جا کر کہنے لگے کہ آ رہے ہیں، اطلاع کر دی سب کو کہ آ رہے ہیں. تو دیکھو، ٹیچر کے آنے کی خبر پا کر دل دماغ میں ٹیچر کا ذکر تو آ گیا, ٹیچر کی یاد آ گئی کہ آ رہا ہے, لیکن اس یاد کے نتیجے میں طالب علم ادب سے بیٹھ جائیں گے یا نہیں, اس کا تعلق اس بات پر ہے کہ ٹیچر کی عظمت دل میں کتنی ہے, ٹیچر کے جلال کا استحضار دل میں کتنا ہے, ٹیچر سے عشق کتنا ہے, ٹیچر سے محبت کتنی ہے, ٹیچر کا خوف کتنا ہے, ٹیچر کی خشیت کتنی ہے. استاد سے عشق بھی نہیں, محبت بھی نہیں, اس کی خشیت خوف بھی نہیں کہ ڈھیلا ڈھالا بھولا بھالا ٹیچر ہے, ہم بہت شرارت کرتے ہیں تو بھی کبھی سزا نہیں دیتا, کبھی کچھ کرتا نہیں, تو بچے کھیلتے ہی رہیں گے. لیکن دل میں ٹیچر کا خوف ہے, عظمت ہے, ڈر ہے, یا محبت اور عشق ہے کہ میں ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. اب کہا کہ آ رہے ہیں ٹیچر تو سب فوراً بیٹھ جائیں گے. معلوم ہوا کہ ذکر کے بغیر تو زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ٹیچر کے بارے میں خیال ہی نہیں آ رہا ہے, کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹیچر نہیں ہے اور ٹیچر کا خیال ہی نہیں آ رہا ہے, تو ٹیچر پیچھے کھڑا ہوگا پھر بھی شرارت کریں گے, اس لیے کہ ٹیچر کا خیال ہی نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے ٹیچر کا. ذکر کا معنی یاد, ٹیچر پیچھے کھڑا ہے لیکن پتہ نہیں ہے, تو خیال ہی نہیں ہے دل میں, دماغ میں خیال ہی نہیں, تو زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور ٹیچر کا خیال آیا, دیکھتے ہی نظر پڑ گئی, خیال آ گیا, خیال آ گیا, کسی سے سن کر کے آ رہے ہیں یا خود دیکھ کر کے آ رہے ہیں, تو خیال تو آ گیا لیکن ٹیچر کی عظمت نہیں ہے دل میں, ریورنس نہیں ہے, ٹیچر کا گریٹنس نہیں ہے, ٹیچر کی عزت نہیں ہے دل میں, یا ٹیچر سے محبت اور عشق نہیں ہے, خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, تو پھر شرارت جاری رہے گی. یاد بھی ہو اور عظمت و جلال, خوف و خشیت, عشق و محبت کے ساتھ, اب سیدھا بیٹھ جائے گا ایک دم اور اپنے کام میں لگ جائے گا. اس لیے کہ ڈرتا ہے کہ اس ٹیچر کے اختیار میں مجھے پاس کرنا بھی ہے اور فیل کرنا بھی ہے, اس ٹیچر کے اختیار میں مجھے کلاس سے باہر بھیج دینا بھی ہے, مجھے کہیں کلاس سے باہر نہ بھیج دے, اس ٹیچر کے اختیار میں میرے رپورٹ میں بری بات لکھنا بھی ہے, ڈر لگتا ہے, یہ ٹیچر مجھے اسکول سے ایکسپیل بھی کر سکتا ہے, سسپینڈ بھی کر سکتا ہے, مجھے ہیڈ ماسٹر کے پاس بھیج سکتا ہے. یا یہ کہ عشق و محبت ہے, میں ان کو ناراض کرنا نہیں چاہتا, مجھے ان سے بہت پیار ہے, بہت محبت ہے, تو غلط کام سے بچانے والی اور اچھے کام کو کروانے والی اور سیدھے راستے پر رکھنے والی چیز کیا ہے؟ یاد, یاد, ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کی یاد. اللہ کی یاد, اللہ کی یاد. حدیث الغار میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ حدیث الغار میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص ایک عورت سے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو پیسے اس شرط پر دے رہا ہے کہ تو مجھے اپنے ساتھ میری خواہش پوری کرنے دے, اس شرط لگائی, پیسے بھی دیے, سودا ہو گیا, بات چیت, سب کچھ. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دھیان نہیں ہے اللہ کا, اللہ کا ذکر نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, دھیان نہیں اللہ کا. اور اگر آیا ہوگا دھیان تو عظمت و جلال کے ساتھ نہیں, خوف و خشیت کے ساتھ نہیں. اور وہ خود کہتا ہے فلما قعد تو بین رجلیہا, جب میں اس عورت کے دونوں پیر کے درمیان بیٹھ گیا, آخری مرحلے تک پہنچ گیا زینا کرنے کے بالکل قریب, جہاں پہنچنے کے بعد شاید ہی کوئی مرد بچ جاوے. تو کہا کہ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقها, اتق اللہ, اللہ سے ڈر. تو کہا کہ بس اس نے یہ کہا تو میں اٹھ گیا. کیوں اٹھ گیا بھائی؟ اتق اللہ سن کر کیوں اٹھ گیا؟ اس لیے کہ اس کے دل دماغ میں اللہ کی یاد آ گئی عظمت و جلال کے ساتھ. پہلے یاد تھی ہی نہیں, اگر تھی تو عظمت و جلال کے ساتھ نہیں تھی, خوف و خشیت کے ساتھ نہیں تھی, ورنہ وہ کام ہی نہ کرتا. عظمت و جلال اور خوف و خشیت کے ساتھ اللہ کی یاد آ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا. غلط کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے دو ہی معنی ہیں, یا تو یہ کہ اللہ کا دھیان ہے لیکن خوف و خشیت اور عظمت و جلال کے ساتھ نہیں, یا یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ذہول ہو گیا ہے, وہ اتنا مست ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, یہ جہالت کا یہی معنی ہے, جہالت. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے, یعملون السوء بجہالۃ, جو برا کام کرتے ہیں نا واقفیت سے. تو کیا نا واقفیت کا معنی یہ ہے کہ ان کو پتا نہ ہو کہ یہ حرام ہے؟ یہ مراد ہے. تو اگر کوئی واقفیت کے ساتھ کرتا ہے کہ نماز پڑھنا حرام ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, تو اس کے لیے توبہ نہیں ہے. نا واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انہیں اللہ کا استحضار نصیب نہیں ہوتا. وہ غافل ہوتے ہیں, غافل, غافل عن اللہ. تو بے جہالت ثم یتوبون من قریب, پھر جو ہے دل پر اللہ کی یاد مستولی ہو جاتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, ڈر پیدا ہو جاتا ہے, اور قریب ہی مدت میں وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب, تو من قریب کا مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جب بھی موقع مل گیا اس دنیا میں, اور مرنے کے بعد کی زندگی بعید ہو جائے گی, اسی لیے ثم تراخی کے لیے آیا کہ ثم پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیں لیکن من قریب اس دنیا میں, فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائی کرتے ہیں, حتی اذا حضر احدہم الموت, اور موت تک توبہ نہیں کرتے. قریب سے مراد یہ کہ وہ غرغرے کی حالت سے پہلے کر لیتے ہیں, موت تک توبہ نہیں کرتے. قال انی تبت الان, اور موت کے وقت جب آخرت کا منظر کھل جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں یا توبہ کر چکا ہوں, ایسے لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار, یا یہ کہ وہ مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں یا گنہگار ہونے کی حالت میں بغیر توبہ کے, ایسے لوگوں کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے, اس لیے کہ توبہ تھی ہی نہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے کچھ بندے دنیا میں وہ ہوتے ہیں جنہیں دوا میں ذکر نصیب ہوتا ہے, دوا میں ذکر, اور دوا میں ذکر اور کثرت ذکر میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کثرت ذکر یعنی 99% اللہ کی یاد میں رہتے ہیں, اور اسی کو دوا میں ذکر سے تعبیر کر دیا. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج تو ہماری مسجد میں مسلی بہت تھے, اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج تو ہماری مسجد بھر گئی تھی. ارے بھائی کہاں بھری تھی, آخری صف تو خالی تھی. تو 15 صفوں والی مسجد جو ہے उसमें से 14 सफे 13 सफे भर जाए तो ऐसा कहते हैं कि हमारी मस्जिद आज भर गई थी। तो कसरत जिक्र और दवा में जिक्र में वो कोई तजाद नहीं है। या अय्युहल लज़ीन आमनु ज़िकरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों तुम बहुत ज्यादा जिक्र करो, बहुत ज्यादा जिक्र करो, बहुत ज्यादा, हर वक्त जिक्र में लगे रहो, नहीं बहुत ज्यादा जिक्र करो। और बहुत ज्यादा का क्या माना? क़ियामं वक़ऊदं वअला जुनूबिहिम, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे। तो कोशिश तो तुम्हारी यही होनी चाहिए कि हर आन हर घड़ी अल्लाह का जिक्र रहे। लेकिन अगर दवा में जिक्र किसी आम आदमी को नसीब हो जाए, गैर नबी को हासिल हो जाए, तो फिर दवा में ताअत होगा। और जब दवा में ताअत होगा, लग्जिश बिल्कुल नहीं होगी, तो नबी में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए लग्जिश तो जरूर होगी, और लग्जिश तभी होती है जब गफलत अन जिक्रिल्ला होगा, बगैर गफलत के लग्जिश नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह जल्ला जलालुहु वअम्मन वालो अपने मुत्तकीन बंदों की जो सिफत बयान फरमाते हैं वो क्या है कि मुत्तकी बंदे वो हैं अल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम, कि जब वो गुनाह करते हैं, उनसे गुनाह हो जाता है, ज़िक्रुल्लाह तो उनको फौरन याद आ जाता है, वक्ती तौर पर, एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, पांच मिनट के लिए, चंद सेकंडों के लिए गफलत हो गई, गफलत के नतीजे में नजरें बद नजरी में मुब्तला हो गए, लेकिन चूंकि कसरत जिक्र और दवा में जिक्र की दौलत मिल गई है, दिल गफलत में ज्यादा मशगूल नहीं रहता। तो अल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़िक्रुल्लाह, ये ज़िक्रुल्लाह उसकी शर्त है, ये जज़ा है कि जब वो गुनाह में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह याद आ जाता है। यानी बस इधर गुनाह हुआ कि फिर वो दवा में जिक्र की कैफियत तारी हो गई, और जब दवा में जिक्र की कैफियत आ गई तो चूंकि जिक्र अल्लाह तो बहुत लोगों को याद आता है, बहुत से लोगों को टीवी पर फिल्म देखते देखते भी अल्लाह याद आता है और वो गुनाह को नहीं छोड़ते, तो जिक्र काफी नहीं है, अल्लाह का याद आना काफी नहीं है। अल्लाह याद आए अजमत व जलाल के साथ, खौफ व खशियत के साथ, इश्क व मोहब्बत के साथ, तो फौरन रुक जाएगा आदमी। एक तालिब इल्म है, उसके दिल में उस्ताद की मोहब्बत है, उसके दिल में उस्ताद की अजमत है, और दूसरा तालिब इल्म है, उसके दिल में उस्ताद की मोहब्बत नहीं, उस्ताद की अजमत नहीं, और दोनों एक जगह पर खड़े खड़े बात कर रहे हैं बेतकल्लुफी से, और उस्ताद को आते हुए देखा। जिसके दिल में अजमत और मोहब्बत है उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, वो बात करना भी बंद कर देगा, हो सकता है कि वहां से चला जाए। और वो दूसरा इस तालिब इलम को जाते हुए देखने के बावजूद भी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा है तो उसी तरह खड़ा रहेगा, हालांकि दोनों ने देख लिया कि उस्ताद आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि एक के दिल में अजमत है दूसरे में नहीं, एक के दिल में मोहब्बत है दूसरे में नहीं। सिर्फ याद से कुछ नहीं होता, अल्लाह के याद आ जाने से कुछ नहीं होता। अल्लाह याद आए अजमत व मोहब्बत के साथ, खौफ व खशियत के साथ, इश्क व मोहब्बत के साथ। इस सूफिया किराम जो मेहनत कराते हैं वो यही कराते हैं, क्या कि दिल दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की याद उतर जाए, और अल्लाह की याद इतनी उतर जाए, इतनी उतर जाए, इतनी उतर जाए कि जिंदगी के अक्सर लम्हात इस याद के साथ गुजरे। और सिर्फ याद नहीं, इस याद के साथ अजमत व जलाल भी हो, खौफ व खशियत भी हो, इश्क व मोहब्बत भी हो, मुराकबे करवाते हैं, जिक्र जहरी करवाते हैं, अशगाल, इनको अशगाल कहते हैं, ये जो होमवर्क देते हैं, ये जो एक्सरसाइजेस देते हैं, ये जो मश्क करवाते हैं, इनको अशगाल कहते हैं, अशगाल। इनके जरिए दिल जो है, दिल उसमें अल्लाह की याद, अजमत व जलाल और खौफ व खशियत के साथ उतरेगी, इश्क व मोहब्बत के साथ उतरेगी। کیوں؟ اس لیے کہ عظمت و جلال تو دل میں اس وقت پیدا ہوگی، خوف و خشیت تو اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کی معرفت ہوگی. اس ذکر کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو عظمت و جلال آ جاتا ہے، خوف و خشیت آ جاتی ہے، عشق و محبت آ جاتی ہے، اور جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اب اللہ کی یاد اس کی معرفت کے ساتھ ہے. اب یہ بندہ غلطی نہیں کر سکتا. اب دوا میں ذکر، اگر ایک گھنٹے تک ذکر ہے عظمت و جلال اور خوف و خشیت کے ساتھ، تو ایک گھنٹے تک اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. دس گھنٹے تک ہے تو نافرمانی نہیں کر سکتا، بیس گھنٹے تک ہے تو نافرمانی نہیں کر سکتا. تو دوا میں ذکر سے دوا میں اطاعت اور دوا میں فرما برداری آئے گی. دوا میں ذکر کا معنی ذکر کی ہمیشگی، ذکر کی ہمیشگی سے اطاعت کی ہمیشگی آئے گی. ادھر ادھر جھانک رہے ہیں عورتوں کو، عورتیں مردوں کو ادھر ادھر جھانک رہی ہیں، دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، نہیں رک سکتے. کیوں نہیں رک سکتے؟ اللہ کا خیال ہی نہیں آ رہا ہے. اور اگر اللہ کا خیال آ رہا ہے پھر بھی نہیں رک سکتے، اس لیے کہ عظمت و جلال نہیں ہے، خوف و خشیت نہیں ہے، عشق و محبت نہیں ہے. متقین کی صفت یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں ذکر اللہ تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور جب اللہ یاد آ جاتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اللہ سے غفلت تھی اور اس غفلت کی وجہ سے نافرمانی کر ڈالی، اب اللہ یاد آ گیا تو پھر خوف، پھر خشیت اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ یہ فا یا فا ثم نہیں، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً وہ اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. ذکر اللہ، ذکر آ جائے تو فوراً یو ٹرن کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم. ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون. اس استحضار کے ساتھ کہ عظمت و جلال والا میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ آخرت میں ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے. مغفرت کس بات پر؟ کہ کبھی کبھی جو غفلت کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی تھیں اور پھر اللہ یاد آ جاتا تھا تو فوراً سچی پکی توبہ کر لیتے تھے، یہ مغفرت ان کو ملے گی. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. نعم اجر العاملین، اس طرح کے عمل کا، اس طرح کا عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے آخرت میں. ایک کیٹیگری تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کی ہے، جو اپنے دلوں پر محنت کرتے ہیں یا اللہ تعالی شان و خاص ان پر فضل فرماتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالی شان نے ان پر خاص فضل فرمایا اور ایسی صحبت عطا فرما دی کہ بغیر محنت کے ان کے قلوب ذاکر ہو گئے، بغیر اشغال کے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی چند لمحوں کے لیے، بس دل ایسے ہو گئے کہ پھر ذاکر 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 ذاکر. اور کبھی غفلت ہوئی اور غفلت کے نتیجے میں کوئی غلط کام ہو بھی گیا، اتنے نادم ہوئے اتنے نادم ہوئے اتنے نادم ہوئے اتنے نادم ہوئے، اتنا پچھتاوا اتنا پچھتاوا اتنا پچھتاوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بار بار تقاضا کرنے لگے، اقیم علی الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد قائم کیجئے تاکہ میں پاک و صاف ہو جاؤں. اس لیے کہ اب وہ غلطی تو ہو گئی غفلت کی وجہ سے، لیکن اب استحضار جب ہوا اللہ کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کی پکڑ کا، خوف و خشیت نے ایسا غلبہ کیا کہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس گندگی کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں گئے تو کیا ہوگا. مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اور یہ جذباتی کیفیت نہیں ہوتی تھی، ایک عورت سے غلطی ہو گئی، عورت سے غلطی ہو گئی، بنو غامد کی، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب بات محقق ہو گئی اور شرعی قانون کے اعتبار سے حد کا معاملہ طے ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ابھی تو چلی جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ہے، اس وقت حد قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی آ گئی، یعنی جذباتی کیفیت نہیں ہوتی تھی، یہ کتنے مہینوں کے گزر جانے کے بعد وہ آ گئی اور کہا کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اس لیے کہ ذکر تھا، غفلت نہیں آئی، غفلت نہیں۔ ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی تقریر کرتا ہے، واعظ کرتا ہے کسی مخصوص گناہ کے بارے میں، ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھائی بہنوں کا حصہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، مفتی صاحب آپ تقسیم کر دیجئے، اور اس میں ذرا مفتی صاحب نے اگر تاخیر جو کر دی کہ میں ذرا حج کے لیے جا رہا ہوں، حج سے آنے کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کر کے سارا حساب کر لیں گے، پھر وہ غفلت طاری ہو گئی، ذکر چلا گیا، اب مفتی صاحب کی یاد دلانے کے باوجود بھی وہ صاحب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ غفلت طاری ہو گئی، ذکر نہیں ہے، اللہ کی یاد عظمت کے ساتھ نہیں، فکر آخرت کے ساتھ نہیں، خوف و خشیت کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زندگی کا دار و مدار تو تمہارے اوپر ہے، ابھی تو بہت چھوٹا ہے یہ بچہ، ذرا روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، ابھی تو تمہارے دودھ پر اس کا مدار ہے، دودھ پلایا 1.5 سال 2 سال تک، اور پھر وہ اس حالت میں لے کر کے آئی کہ اس نے اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑوائی تھی اور وہ بچہ روٹی کھا رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے روٹی خود کھا رہا ہے، اب آپ میرے اوپر حد قائم کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد قائم کروائی، اور حد قائم کروائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایسی توبہ کی ہے اس عورت نے کہ اگر حجاز میں رہنے والے سب گنہگاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ہر شخص کی مغفرت ہو جائے۔ اس ایک عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ، اللہ اکبر، ایسی توبہ کی ہے۔ یہ توبہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ دوا میں ذکر کا نتیجہ، اور دوا میں ذکر میں استحضار کتنا اعلیٰ ہوگا اللہ کے جلال کا، اللہ کی عظمت کا، اور اللہ کے خوف کا، اللہ کی خشیت کا، اور محبت اور عشق سے سینہ کتنا لبریز ہوگا کہ بار بار وہ آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو توبہ اس نے کڑن اندر محسوس ہوئی ہوگی، اتنے مہینوں تک روئی دھوئی ہوگی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا ہوگا کہ شاید کسی کے دل میں اس عورت کے بارے میں کوئی برا خیال آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو اہل حجاز پر تقسیم کر دیا جاتا تو سب کی مغفرت ہو جاتی۔ تو ذکر، ذکر، ذکر میں جتنا اونچا مقام ہوگا، طاعت میں اتنا ہی اونچا مقام ہوگا، طاعت کی کوانٹٹی بھی بڑھ جائے گی، فرما برداری کی، اور کوالٹی بھی بہت بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، عظمت و جلال کے ساتھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبریل نے کیا پوچھا؟ مل احسان، حضرت جبریل نے پوچھا کہ عبادت میں خوبصورتی کیسے آ سکتی ہے، عبادت میں عمدگی کیسے آ سکتی ہے، عبادت میں پختگی کیسے آ سکتی ہے؟ مل احسان، احسان فی العبادت، احسان فی الاعمال، احسان فی الطاعت کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں حضرت جبریل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ تجھے استحضار ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو تجھے دیکھتے ہوئے دیکھ لیتا تو کیسی عبادت کرتا، اور اگر یہ نہیں تو اگر تجھے یہ خیال آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے تیری عبادت ہوتی۔ اب میں پڑھ کر کے دیکھوں اس تصور کے ساتھ، آپ بھی پڑھ کر کے دیکھیں، اور جب میں اس وقت بول رہا ہوں تو یقیناً آپ میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی ہماری باڈی لینگویج میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ یہ ذکر اور یہ یاد اللہ کی عظمت کے بغیر ہے، اللہ کے جلال کے بغیر ہے، اللہ کے خوف کے بغیر ہے، اللہ کی خشیت کے بغیر ہے، اللہ کی محبت کے بغیر ہے، اللہ کے عشق کے بغیر ہے۔ اس لیے یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں حدیث سن رہا ہوں، میں قرآن سن رہا ہوں تو میری بیٹھک میں فرق آ جانا چاہیے۔ اب تک تو میں غفلت میں تھا، مجھے خیال نہیں رہا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو فرق آ جانا چاہیے تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے طلبہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عام آدمی اندر داخل ہو جائے اور چلا جائے، دوسرا آدمی آئے اور چلا جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اساتذہ میں سے کوئی آ جائے فوراً باڈی لینگویج میں فرق آ جائے گا، شفلنگ شروع ہو جائے گی، ادھر ادھر ادب سے بیٹھ جائیں گے، ادھر ادھر ٹوپی نیچے ہوگی تو پہن لیں گے۔ تو عبادت میں اچھائی کب آئے گی، عمدگی کب آئے گی، عبادت میں کیا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ بالکل سنت طریقے کے مطابق ہو اور دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فان، یہ تب ہوگا جبکہ دوا میں ذکر نصیب ہو جائے، ہر وقت دل دماغ میں یہ خیال آئے کہ میرا اللہ جو عظمت و جلال والا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دل میں خوف و خشیت محسوس کرے۔ اب رکو بھی کرے گا تو سنت طریقے کے مطابق، کھڑا بھی ہوگا تو سنت طریقے کے مطابق، کہ شرم آ رہی ہے کہ میں ایسا رکو پیش کروں، میں ایسا سجدہ پیش کروں۔ اب پڑھ بھی رہا ہے تو سری نمازوں میں بھی تجوید کے ساتھ شرم آتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایسی قرآت پیش کروں۔ اندر دل ادھر ادھر نہیں جاتا مخلوق کی طرف، شرم آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا دل ادھر ادھر جا رہا ہے۔ آداب اور حقوق کی رعایت بھی اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی، حقوق اور آداب کی رعایت بھی اعلیٰ درجے کی ہو جائے گی، اور خشوع اور خضوع بھی اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ اسی کو مقام احسان کہتے ہیں، یہ دوا میں ذکر ہی کو مقام احسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے۔ ایک تو یہ جماعت ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، جنہیں قرآن مجید میں مختلف الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، ان کو صادقون بھی کہا گیا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ جو دوا میں ذکر کے نتیجے میں، دوا میں طاعت میں مشغول رہنے والے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ صادقین ہیں۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ یہ پورے دن پر عمل کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ تب ہی کر سکتا ہے جبکہ دوا میں ذکر ہو۔ دوا میں ذکر کے نتیجے میں جن کو دوا میں طاعت نصیب ہو جاتی ہے، ان کا نام کیا ہے قرآن میں؟ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو صادقون ہیں، صادقون سچے، صادقون ہیں۔ ان کی زبان سے بھی سچی بات نکلتی ہے، اس لیے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اندر جو ہے وہ اخلاص ہوتا ہے، سچی اندر بھی سچائی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دل میں جو ہوتا ہے وہی باہر کرتے بھی ہیں، جو بولتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں، عمل میں بھی سچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو صادقون کہتے ہیں۔ دوسرا نام ان کا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ان کو متقون بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا چونکہ ہر وقت ان کو استحضار رہتا ہے عظمت و جلال کے ساتھ، اس لیے وہ گناہوں سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اس لیے ان کو متقون بھی کہتے ہیں۔ اور جن کی زندگی اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی فرما برداری کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ جن کی زندگیاں اللہ کی فرما برداری کے مطابق نہیں، ان پر سبقت کر جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو والسابقون السابقون، ان کو سابقون بھی کہا گیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو چونکہ سبقت کرنے کی وجہ سے دوسروں کی بنسبت اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہوتا ہے, اس لیے ان کو مقربون بھی کہتے ہیں. والسابقون السابقون اولئک هم المقربون. اور چونکہ یہ سبقت کرنے والے ہیں, اللہ کے مقرب بندے ہیں, زبان میں, نیت میں, عمل میں سچے ہیں, گناہوں سے بہت دور رہنے والے ہیں, اس لیے ان کو اللہ کا خاص دوست بھی کہا گیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو ایک کیٹیگری تو ان بندوں کی ہے, ان میں سب سے اونچی کیٹیگری کس کی؟ اس کیٹیگری میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. پھر وہ جن پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی, یہ کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلی درجے کے اللہ کے دوست. اس کے بعد آتا ہے مقام صدیقیت, اور مقام صدیقیت میں بھی سب سے بڑے صدیق اکبر. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقیت کے اس بارڈر پر ہیں جو ٹچ کر رہا ہے نبوت کے بارڈر کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے اونچے ہیں کہ نبوت کے بارڈر کو ٹچ کر رہے ہیں. اسی لیے ایک مقام پر مرتدین کا جب فتنہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں جب اس کا تذکرہ فرماتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا تھا کہ اس وقت جیش اسامہ کو روانہ کرنا, یہ بے وقوفی کی بات ہوگی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہوگی, اس لیے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, دین کو چھوڑ رہے ہیں, اور اگر سبھی لوگ دین کو چھوڑ گئے تو وہ سب اکٹھے ہو کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے, اور اگر یہ لشکر اسامہ کا روانہ ہو گیا تو مدینہ منورہ والوں کا کیا ہوگا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا, لا احل لواء اقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جھنڈا جو لکڑی پر باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے ہاتھ میں دے کر یہ کہا تھا کہ اسامہ اب تم سپہ سالار ہو, لشکر کو لے کر چلے جاؤ, اب میں اگر اس کو روکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جھنڈے کو کھولنے کا کام کر رہا ہوں. جس جھنڈے کو اللہ کے نبی نے باندھا تھا اسے کھولنے کا کام ابوبکر نہیں کر سکتا. یہ لشکر جائے گا, مدینہ کا ایک ایک فرد اگر چن چن کر اٹھا بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ لشکر جائے گا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. اے عمر, زمانہ جاہلیت میں تو بڑا زور دکھاتا تھا مسلمانوں کے خلاف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر نکل پڑا تھا, تو زمانہ جاہلیت میں جبار, اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب اسلام کے حق میں کوئی فیصلے ہو رہے ہیں تو اس وقت تو بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اگر یہ لشکر چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا. یہ جب تفصیل بیان فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق کے انتقال کے بعد تو یہ فرماتے تھے کہ اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن اس وقت جب میں فلاش باکس ہوتے ہیں اور اس پورے قضیے کو سوچتا ہوں اور غور کرتا ہوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ صدیق اکبر قام مقام النبوت, وہ صحیح خلیفہ تھے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا صحیح حق ادا کیا, وہ مقام نبوت پر مجھے نظر آ رہے ہیں. اور حضرت العلامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مقام صدیقیت اور مقام نبوت دونوں مقام اتنے قریب ہیں, کبھی کبھی مقامات میں کافی فاصلہ ہوتا ہے, کہا کہ یہاں فاصلہ بالکل نہیں, مقام نبوت اور مقام صدیقیت اتنے قریب ہیں کہ جو لوگ نبوت اور صدیقیت کے کی خصوصیتوں میں اور خصائص میں غور و فکر کرنے جائیں گے تو دونوں میں اتنی مشابہت ہے کہ ان کو مغالطہ ہو سکتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنے قریب ہے, یہ نبوت کا مقام ہے اور یہ صدیقیت کا مقام, اور آدمی جیسے جیسے اوپر جاتا ہے تو اس کے اوصاف جو ہیں وہ نبوت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. جب یہاں آ جاتا ہے تو صدیقیت کے مقام میں اور نبوت کے مقام میں اتنا قرب ہے اور دونوں کی کوالٹیز میں اتنی مشابہت ہے کہ اگر کسی صدیق کے خصائص اور خواص پر غور کرنے جائے گا اور ماہر نہیں ہوگا تو غلطی سے صدیق کو نبی سمجھ لے گا, غلطی سے یہ سمجھ لے گا کہ یہ صدیق نہیں ہے, یہ تو نبی ہے, صدیق نہیں یہ تو نبی ہے. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرما کر یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ابن حزم الاندلوسی رحمتہ اللہ علیہ کو ایسا ہی پیش آیا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں جب غور کیا تو وہ مقام صدیقیت پر فائز تھی, وہ امہ صدیقہ, لیکن انہیں نبوت کے اتنے مشابہ ان کے خصائص نظر آئے کہ وہ عورت کی نبوت کے قائل اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام صدیقہ نہیں بلکہ وہ تو نبیہ تھی, اسی لیے ان کو مغالطہ ہو گیا. یہ طلبہ اور علماء کے لیے بیچ میں ایک بات تھی. سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کے بعد صدیقین کا, اور صدیقین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, اور اس کے بعد پھر نیچے اولیاء کے جیسے جیسے. جس کی زندگی میں ذکر یاد اللہ کی, ذکر سے زبانی ذکر میں نہیں مراد دے رہا ہوں, یاد دل دماغ میں اللہ کی یاد, اللہ کی عظمت, اللہ کی جلال, اللہ کی خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کی محبت, اللہ کے عشق کے ساتھ رچ بس جائے, جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا ہی زیادہ تقویٰ ہوگا, جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنی ہی زیادہ اونچی ولایت ہوگی, جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا ہی زیادہ گناہوں سے دور, جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا ہی زیادہ تقویٰ, جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنے ہی زیادہ اعمال صالحہ, جتنا زیادہ تقویٰ اتنی ہی زیادہ عبادت, جتنا زیادہ تقویٰ اتنی ہی زیادہ طاعت, طاعت طاعت اللہ کی فرما برداری, اتنا ہی زیادہ وہ معاصی سے دور, اور اس میں جتنی کمی آتی چلی جائے گی اتنا وہ نیچے آتا چلا جائے گا, نیچے آتا. سب سے اوپر کون ہے؟ انبیاء, ان کے بعد صدیقین, صدیقین میں سب سے اونچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, اور یہ جو خاص بندے اللہ کے اولیاء جن کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, صادقین کی اور سابقین کی اور مقربین کی, ان کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ سب سے نچلا درجہ, سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ ان کو دوا میں ذکر حاصل ہوتا ہے, کثرت ذکر حاصل ہوتا ہے, اس لیے وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اور جہاں غفلت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو فوراً انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے, اور فوراً توبہ کر کے پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ یہ لوگ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے خاص دوست, خاص دوست. اصطلاح شرع میں, شریعت میں جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کا ولی تھا, اس سے یہی کیٹیگری مراد ہے. دوسری کیٹیگری وہ جن کو ابھی یہ دوا میں ذکر نصیب نہیں ہوا ہے, خلطوا عملا صالحا واخر سیئا, اس لیے کبھی کبھی گاڑی چلتی ہے تو بہت اچھی چلتی ہے, پھر بگڑتی ہے تو گناہوں والی ہو جاتی ہے. یا یہ کہ راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی, نمازیں بھی خوب چل رہی ہے, تکبیر اولا سے نماز پڑھی میں نے, بھائی کتنے سال تک؟ کہ 30 سال تک, 20 سال تک, تو 20 اور 30 سال تک ماشاءاللہ غیبت بھی تو چل رہی ہے, یہ اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں ہیں, یہ اللہ کے مقرب بندے نہیں ہیں, لیکن یہ بھی اللہ کے دوست ہیں, اللہ کو ان سے بھی محبت ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ہر مؤمن کا دوست ہے, اس لیے کہ دوستی تھی تبھی تو کفر کی ظلمت سے نکال کر اسلام کا نور نصیب کیا. لیکن ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو عام ولی کہتے ہیں, کامن فرینڈ, اور وہ خاص ولی, اسپیشل فرینڈ. اور اس کے علاوہ جو کافر ہے, مومن نہیں ہے, کافر ہے, ان سے بھی اللہ کو محبت ہے. اگر ان سے اللہ کو محبت نہ ہوتی اور ان سے اللہ تعالی شانہ کو ادنا درجے کی بھی دوستی نہ ہوتی تو ان کی ہدایت کے لیے سید المرسلین جیسی عظیم شخصیت کو دنیا میں کیوں بھیجتے؟ ان سے محبت تھی تبھی تو بھیجا. اور کتنے نبی بھیجے؟ دو, چار, پانچ؟ 1,24,000 بھیجے غیر مسلموں کے لیے, ان کو جنت میں لے جانے کے لیے. تو ان سے بھی اللہ کو محبت ہے. اور مومنین کے علاوہ باقی حجر شجر دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جانور, مچھلیاں, ان سب سے اللہ کو محبت ہے. محبت ہے اسی لیے تو اللہ تعالی شانہ ان سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. لیکن ان سے جو محبت ہے وہ محبت تو ہے, دوستی بھی ہے, لیکن وہ ایسی دوستی نہیں جسے دوستی کہی جائے, دوستی کہی جائے. اور پھر جو گنہگار مومنین کے ساتھ دوستی ہے وہ دوستی تو کہی جائے گی لیکن وہ کامن فرینڈ شپ, عام دوستی. اور جو مقربین کے ساتھ دوستی ہے وہ کیا ہے؟ خاص دوستی, خاص ولایت. تو اللہ تعالی شانہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرمائیں جن کو اللہ تعالی شانہ نے اپنے خاص دوست قرار دیا ہے. اللہ ہمیں مقام ولایت اور مقام صدیقیت تک پہنچائے. یہ جو خانقاہوں میں محنتیں کرائی جاتی ہیں, یہ جو تزکیہ کا سلسلہ ہے, تصوف کا سلسلہ ہے, سلوک کا سلسلہ ہے, اس میں اصل مقصود یہی ہے. یہ جو مراقبے ہیں اور یہ جو اشغال ہیں, یہ جو ذکر جہری ہیں, یہ مقصود نہیں ہے, یہ تو علاج معالجے ہیں. ان کے ذریعے غفلت کو دور کیا جاتا ہے اور دوا میں ذکر کو لایا جاتا ہے, دوا میں ذکر کو لایا جاتا ہے. صحبت صالح, نیک صحبت, اس کے ذریعے دوا میں ذکر کو لایا جاتا ہے. صحبت صالح کے ذریعے دوا میں ذکر نصیب ہوگا, اشغال کی برکت سے دوا میں ذکر نصیب ہوگا, اور دوا میں ذکر جب نصیب ہوگا پھر تھوڑے بہت مجاہدے سے مخالفت نفس آسان ہو جائے گی. اور جب مخالفت نفس آسان ہو جائے گی تو اللہ تعالی شانہ کی اطاعت زندگی میں آ جائے گی, اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے زندگی پاک اور صاف ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے. ان تفصیلات سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ معمولات کی کتنی اہمیت ہے. بہت اہم ہے معمولات, بہت اہم. جو اذکار ہیں, اذکار, اشغال, ان سب کا اہتمام کریں, تسبیحات کا اہتمام کریں, مراقبوں کا اہتمام کریں, چلتے پھرتے بھی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں, دل دماغ سے ایسا سوچا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایسا سوچیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. صرف ذکر کی مجلس میں ذکر کر لیا اور باہر کی دنیا میں اللہ کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی, نہ. خوب محنت کرو, بری صحبت سے بچو, اس سے کہ بری صحبت سے غفلت طاری ہوتی ہے. برے ماحول سے بچو, اس سے کہ برے ماحول سے غفلت طاری ہوتی ہے. اچھے ماحول میں رہو, اچھی صحبت اختیار کرو, اس لیے کہ اس سے غفلت دور ہوتی ہے اور ذکر دل میں رچتا ہے, بستا ہے, دل زاگر ہوتا ہے. اور مجاہدہ بھی خوب کرو. اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو, اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو منع کیا ہے ان سے بچو, اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرو, اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو ضروری قرار دیا ہے ان کو بھی کرو, اور جو کام سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, ان کو بھی کرو. اس لیے کہ ذکر اللہ کی برکت سے غفلت دور ہوگی, غفلت جب دور ہوگی تو نفس کی مخالفت آسان ہو جائے گی. یہ نفس کی جو مخالفت ہے جس کا دوسرا نام مجاہدہ ہے، اسی سے ترقی ہوتی ہے. ترقی جو ہوتی ہے وہ مجاہدہ سے ہوتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا یہ ہے کہ نفس اللہ کی کسی فرما برداری میں سستی کرے تو اسے مجبور کر کے وہ فرما برداری پر لانا، اسے مجبور کر کے اس سے وہ فرما برداری کا کام کروانا، اور اللہ کی کسی نافرمانی سے بچنے میں سستی کرے تو اسے فوس کر کے مجبور کر کے اس نافرمانی سے بچانا. حضرت فرماتے ہیں کہ اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام تعلق مع اللہ ہے. جسے یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے اسے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. اسی سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اسی سے اللہ کا تعلق باقی رہتا ہے، اور اسی سے اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی رہتی ہے. مخالفت نفس، نفس کی مخالفت کرو. نفس نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تو مجبور کر کے نماز کے لیے آؤ. اور فرض سے فارغ ہو گئے، اب سنت بھی دو پڑھ لی، دو سنت پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے میں نفس انکار کرے، اسے مجبور کرو. اس لیے کہ سالک تو وہی ہے جو نفس کو کنٹرول میں لانے کی صحیح کر رہا ہے، نفس کو اپنے کنٹرول میں لانا. اصلاح کا کیا مانا، تصوف کا کیا مانا، سلوک کا کیا مانا، کہ نفس جو آزاد ہو گیا ہے اسے کنٹرول میں لے آئیں. یہ سب کچھ اس کے لیے کرایا جاتا ہے. اس لیے سالک کو تو ہر وقت ایک شرعی حد میں رہتے ہوئے، شرعی حد میں رہتے ہوئے، بدن کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے دوسرے کاموں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے، پڑھنے پڑھانا مثلا، اپنا کام کاج، فیکٹری جس کے لیے کام کر رہے ہیں، بیوی بچے، ان سب کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے ہر وقت نفس میرا کیسے چت ہو، نفس کیسے چت ہو، نفس کیسے چت ہو، اس کی فکر میں لگا رہے تو سنت غیر موقعہ پڑھنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو بھی مجبور کر کے پڑھاؤ، نفل پڑھنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو مجبور کر کے پڑھاؤ. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو یہ مجاہدہ اصل چیز ہے، مخالفت نفس اصل چیز ہے. اور مخالفت نفس میں آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ آسانی پیدا ہوگی اللہ جل جلالہ وعم نوادہ کے ذکر سے، دل کو ذاکر بنانے سے، دل دماغ میں اللہ کا استحضار پیدا کرنے سے، اور بری صحبت سے دور رہنے سے، اچھی صحبت کو اختیار کرنے سے، برے ماحول سے دور رہنے سے، اچھے ماحول میں رہنے سے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک ملفوظ میرے سب دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہاں بہت سے ایسے دوست ہیں جو دکانوں میں کام کرتے ہیں، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جن کو باہر گھومنا پڑتا ہے، بری صحبت ان کو ملتی ہے، غیر مسلموں کی صحبت ملتی ہے، شرابیوں کی صحبت ملتی ہے، زنا کرنے والوں کی صحبت ملتی ہے، فلم دیکھنے والوں کی صحبت ملتی ہے. ڈاکٹر ہے، سرجری میں بیٹھا ہے، اس کے بعد ہر قسم کے لوگ آئیں گے. تو ایسے لوگوں کو یہ ایک مجبوری کے درجے میں اس قسم کے ماحول میں رہنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، مجبوری تو ہے، مجبوری تو ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری میں زہر کھائے گا تو زہر تو اپنا اثر کرے گا. تو مجبوری میں بھی اگر کوئی زہر کھا لے گا تو جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہو جائے گی دوڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا کہ بھائی فلاں نے مجھے مجبور کیا اور رائفل جو ہے میرے سر پہ رکھی تھی اور مجھے کہا کہ یہ زہر کا پیالہ پی جا، میں پی گیا ہوں. وہ تو اثر کرے گا. ایسا تو نہیں کہ مجبوری کے درجے میں آپ اگر غلط کام کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. تو رزق کمانا اگر آپ کی مجبوری ہے اور اس مجبوری کے نتیجے میں آپ غلط ماحول میں ہیں، اس کا اثر تو ہوگا. جب اثر ہوگا تو پھر تدارک کرو، ایسی مجلسوں میں آ کر بیٹھو، ایسی مجلسوں میں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، جہاں ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ماحول میں بیٹھو، نیک ماحول میں، اور اپنے مشائخ سے رابطہ کر کے اپنے معمولات کی پابندی کرو، تاکہ وہ جو برا اثر آ رہا ہے، اصل تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ غلط ماحول میں اور غلط صحبت میں جاتے ہی نہیں، تاکہ اس کا برا اثر پڑتا ہی نہیں. لیکن جب جا رہے ہیں تو اب اس برے اثر کو دور کرنے کے لیے کچھ دوسرا کام بھی تو کرنا چاہیے. تو حضرت جی مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے شیخ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی. حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ہمارے بڑے اکابر میں سے, ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں ان میں صف اول کے جو اکابر ہیں ان میں ہیں مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے. اور وہ جا رہے ہیں میوات پر, میوات جا رہے ہیں, گھر گھر گشت کر رہے ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن دین کا کام کرتے ہوئے بھی جس کی صحبت آپ کو ملے گی اس کا اثر آپ پر پڑے گا, اثر ضرور پڑے گا. تو حضرت جی کیا فرماتے ہیں کہ مجبوری کے نتیجے میں مجھے نکلنا پڑتا تھا, میں الگ الگ آدمی سے بات کرتا تھا اور بھائی جو بے دین ہے اسی کے سے تو بات کریں گے نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملاقات کرتا تھا الگ الگ آدمی سے تو میں محسوس کرتا تھا کہ میرے دل پر غفلت طاری ہو رہی ہے, میرے دل پر غفلت کے پردے آ رہے ہیں, ذکر کی روشنی مدھم پڑ رہی ہے, ذکر کی روشنی کم ہو رہی ہے. اب مجھے آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا, میں پہلے سمجھا چکا ہوں, مجھے آپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا, مجھے آپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا. ایک شخص ہے وہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس اندھیرے میں اگر اس کو آنکھوں میں انفیکشن ہو جائے اور آنکھوں کی کچھ روشنی کم ہو جائے اسے پتا چلے گا؟ یہ پتا تو اس کو چلے گا جو روشنی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو آنکھوں میں انفیکشن ہو جائے تو وہ کہے گا کہ بھائی مجھے کچھ اچھی طرح نظر نہیں آ رہا ہے, دھندلا دھندلا ہے. تو ہمارے دل پہلے ہی سے اتنے کالے ہیں کہ جب ہم کسی برے آدمی کی صحبت میں جاتے ہیں اور اس کی برائی کی وجہ سے غفلت کا پردہ ہمارے دل پہ پڑتا ہے تو پہلے ہی سے جو کالا ہے اس میں احساس کیا ہوگا ہمیں. اور حضرت جی مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ معرفت الہیہ سے جگمگا رہا تھا, اور ایسا سینہ اور ایسا دل جو اللہ کی یاد کے نور سے منور ہے اور جگمگا رہا ہے, اس کے اوپر جب کوئی غفلت کا دھاگ آئے گا وہ فوراً اسے نظر آ جائے گا, فوراً نظر آ جائے گا. اس کی مثال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی کہ عید الفطر کا دن ہے, عید الاضحیٰ کا دن ہے, اور نئے سفید کپڑے پہن کر کے آپ نکل پڑے گھر سے تو ایک دھبا بھی اگر گرے گا, عطر کی خوشبو کا دھبا بھی گرے گا, وہ بھی آپ کو پریشان کرے گا کہ یار کرتا میرا خراب ہو گیا, کرتا خراب ہو گیا, میرا جبہ خراب ہو گیا, اس طرح کی خوشبو لگی ہے پھر بھی. اور وہ میکینک جو اپنا ایپرن پہن کر کے روزانہ اپنی کار کو ٹھیک کر رہا ہے اس کے اوپر ٹارکول کا پورا ایک ڈبہ بھی یوں آپ ڈال دو تو اسے احساس نہیں ہوگا کہ میرا کپڑا گندا ہو گیا ہے, وہ تو پہلے ہی سے کالا ہے. ہمارے دل پہلے سے کالے, ہمیں پتا نہیں چلتا کہ بری صحبت سے اور برے ماحول سے کیا ہوا, انہیں پتا چلتا تھا. تو حضرت جی مولانا الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف لوگوں کی ملاقات کے نتیجے میں میرے قلب پر غفلت کے پردے مجھے نظر آتے تھے, تو پھر اب جب گندا ہو گیا تو میلا تو اسے دھونا تو پڑے گا, تو میں اسے دھوتا ہوں, اور دھونے کے لیے دو کام کرتا ہوں. اگر میرے پاس موقع ہو تو میں دہلی نظام الدین سے سفر کر کے رائے پور جاتا ہوں اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 3 دن گزارتا ہوں, اس لیے کہ وہاں کا ماحول بھی اچھا ہے اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کی نیک صحبت میں وہاں جاتا ہوں. اور اگر حالات ایسے ہیں کہ میں نکل نہیں سکتا تو پھر میں نظام الدین میں 3 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہوں, تاکہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی طرف میں رجوع کروں, تو اعتکاف میں ذکر اللہ کی کثرت بہت ہو جاتی ہے. تو یا تو نیک صحبت سے یہ دور ہوتا ہے یا ذکر اللہ سے یہ میل دور ہوتا ہے. تو میرے بھائیو, ہمیں بہت کثرت سے ذکر کرنا ہے, بہت محنت کرنی ہے اپنے دلوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما الہ العالمین ہمیں دوام ذکر نصیب فرما کثرت ذکر کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین دوام ذکر کے نتیجے میں دوام طاعت نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما اے ارحم الراحمین ہمیں تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما مخالفت نفس کی ہمت عطا فرما مجاہدے کی طاقت نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما لے ہم سب کو قبول فرما لے معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین بری صحبت سے بچا لے اچھی صحبت نصیب فرما برے ماحول سے بچا لے اچھا ماحول نصیب فرما اے ارحم الراحمین صحبت شیخ نصیب فرما الہ العالمین ان کی دعا ان کی توجہ ہمیں نصیب فرما الہ العالمین اطلاع اور اتباع کی توفیق نصیب فرما اعتماد اور انقیاد کے ساتھ الہ العالمین اعتماد اور انقیاد کے ساتھ اطلاع اور اتباع کی توفیق نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما لے ہم سب کو قبول فرما لے الہ العالمین اس طریق پر ہم نے تو ابھی قدم بھی نہیں اٹھایا ہے الہ العالمین اس طریق کا ہم الف با تاسا بھی نہیں جانتے الہ العالمین بس مدد فرما مدد فرما مدد فرما الہ العالمین تیری مدد کے بغیر ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکتے الہ العالمین ہمیں اپنی طرف کھینچ لے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے الہ العالمین ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما ہمارے عقائد کی اصلاح فرما ہماری عبادات کی اصلاح فرما ہمارے معاملات کی اصلاح فرما ہماری معاشرت کو درست فرما دے اخلاق حسنہ اخلاق فاضلہ اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما آپ کی اتباع آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہماری زبانوں کو بھی ذکر سے تر و تازہ فرما دے ہمارے قلوب کو تیرے ذکر سے تیرے ذکر کے نور سے منور فرما دے الہ العالمین ہمارے دماغوں کو ایسا بنا دے کہ جب بھی وہ سوچیں تو تیرا ہی سوچیں الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہماری مدد فرما ہماری مدد فرما آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما 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 الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما مرحومین کی مغفرت فرما مرحومین کی مغفرت فرما مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے بہت قبول فرما الہ العالمین تیری مرضی کے مطابق ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما گمراہی سے بچا لے گمراہی سے بچا لے گمراہی سے بچا لے الہ العالمین جدت پسندی کے فتنے سے بچا لے الہ العالمین ہر اس کام سے بچا لے جو تیری مرضی کے خلاف ہو الہ العالمین صلحاء کے طریق پر چلا دے منعم علیہم کے راستے پر چلا دے الہ العالمین ہر فتنے سے ہر فتین سے بچا لے الہ العالمین ہر فتنے سے ہر فتین سے بچا لے ہر فتنے سے ہر فتین سے بچا لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته